سے ہے بھرپور حد ہے اپنا منشور ہم نوکر زہرا صاحب اللہ کے ہے مشہور
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ترحیم دعائے پروردگار ہم تمام مرحومین کو شفاعت ملک کونین نصیب فرمائے جن کے سالے ثواب کے لیے بمناسبت ترحیم بمناسبت چہلم بمناسبت برسی مجلس اعضا کا انعقاد کیا گیا اللہ کی ذات ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے پروردگار ان کی زندگی بھر کی عبادتوں کو ریاضتوں کو ماتم مجلس اعضاداری خدمت خلق کو ان کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے پروردگار آپ کے مرحومین آبا و اجداد کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہمارا نیکیوں کا رابطہ قیامت تک کے لیے برقرار فرمائے کہ جن کی محنتوں نے جن کے ایثار نے جن کی قربانیوں نے جن کے دین سے محبت نے ہمیں یہ راستہ فراہم کیا جس پر آج ہم چل رہے ہیں یقیناً انہیں آبا و اجداد کی یہ مرہون منت ہے کہ جن لوگوں نے اس صراط مستقیم کا انتخاب کیا اپنے بچوں کی تربیت کی اور اپنے خاندانوں کو اس راستے کا مسافر بنایا دعا ہے کہ آپ کا یہ کارواں امام زمانہ کے کارواں سے منسلک ہو اور اللہ کی ذات ہمیں اپنے امام کی زیارت سے مشرف فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار اس دن کے حوالے سے رسول خدا کو یاد دہانی کروا رہا ہے تذکر دلوا رہا ہے اور پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس دن کو یاد کرو یوم نحشرہم کے جس دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے اس دن کو یاد کرو اسے نہ بھولو کہ جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے ثم نقول للذین اور ہم ان لوگوں کے لیے کہیں گے جو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اینا شرکاؤکم الذین وہ شرکا آج کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ہمسر بنایا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک قرار دیا کرتے تھے اور تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ تمہیں اللہ سے بچا لیں گے تمہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے تمہیں امن میں رکھ لیں گے تمہیں ان عذابوں سے محفوظ کر لیں گے تمہارے یہ ہمدرد ہوں گے تمہارے ماوا و منجا ہوں گے ہم اس دن لوگوں کو جمع کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے خدا جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ جنہیں تم خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے تھے اور جب شرک کی بات ہم کرتے ہیں اور قرآن مجید نے بہت زیادہ اس شرک کے حوالے سے انسانوں کو وادار کیا ہے اب اگر قرآن مجید کی مکی صورتوں کی ہم تلاوت کریں اور ہم انہیں غور کریں تو مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ زور اسی شرک پر دیا گیا ہے توحید پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے مکی صورتوں کے اندر اور خدا کی ذات نے بعض صورتوں کے اندر بعض آیات کے اندر جب اپنے حبیب کو خطاب کیا ہے تو قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی اتنا سخت خطاب نہیں کیا گیا جتنا ان آیات میں خطاب رسول خدا کو سخت ترین الفاظ میں خطاب کیا گیا تاکہ اس زمانے کے لوگ منافق مشرق کبھی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ رسول خدا ہے کبھی یہ نہ سمجھ لیں کہ اس رسول کی عبادت کرنی ہے کبھی یہ نہ سمجھ لیں کہ رسول کی پرستش کرنی ہے کہا نہیں کہا گیا کہ یہ میرا رسول ہے, میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے, میرا پیغام لانے والا ہے, میری واہی لوگوں تک پہنچانے والا ہے, اور یہ میرا بندہ میرے پیغام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے. پروردگار نے بہت زیادہ اس شرک سے روکا اور فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا, وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو, شرک فی صفات ہو, شرک فی ذات ہو. اور بہت ساری چیزیں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہم, اور خاص کر ہماری مجالس میں جب اشعار پڑھے جاتے ہیں, ہماری مجالس میں جب شعرائے کرام کلام پڑھتے ہیں, اور پڑھ وہ شاعر رہا ہوتا ہے, پڑھ وہ خطیب رہا ہوتا ہے, منقبت خان وہ اشعار پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کہ اس کے ہوتے نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو نشان اسی کی طرف ہے, اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے, اور بہت سخت ترین اشعار پڑھے جاتے ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے. کل کی بھی ایک مجلس یہاں پہ ہوئی تو اشعار پڑھے گئے, وہ کہہ رہے تھے کہ مرزا دبیر کے ہیں, وہ کلام پڑھا گیا جس میں جناب سیدہ کی مدحت بیان کی گئی ہے, تو ان اشعار کے اندر شعر پڑھے گئے کہ خدا ان معاذ اللہ خدا ان پانچ ہستیوں میں حلول کر جاتا ہے, خدا ان پانچ ہستیوں میں حلول کر گیا, اور 150-200 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں. اور پھر کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اس لباس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہمیں گواہ بنا کے وہ اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, مولانا ساتھ بیٹھے ہیں, یعنی وہ تصدیق بھی ہم سے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اشعار پڑھے گئے کہ ہم یہ خدا ان پانچ ہستیوں میں معاذ اللہ حلول کر گیا ہے, اور پھر آگے اشعار پڑھتے پڑھتے کہ جناب سیدہ کی وہ اپنے خیال میں تعریف کر رہا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے کہ وہ میر دبیر کے ایسے اشعار بھی ہو سکتے ہیں, میرا نہیں خیال, یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے ان کے نام سے منسوب کیا ہوگا. اور پھر اگلے اشعار میں کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنی چادر تطہیر میں معاذ اللہ خدا کو چھپا لیا ہے, توحید کو چادر میں چھپا لیا. اب ظاہر ہے جب ہمارے سامنے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہم پر یہ ڈیوٹی دی گئی ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر خاموش نہ رہیں, اور نہ رہ سکتا ہوں, کم سے کم میں تو نہیں رہ سکتا ہوں. اور جہاں بھی ہوتا ہے, کل بھی میں نے اور ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے جو پڑھ رہا ہے, وہ مجلس سے چلے گئے, میں نے انہیں مخاطب کر کے بانیوں سے کہا کہ یہ پیغام ان تک دے دیں کہ آپ اپنے ان اشعار میں پڑھنے سے پہلے غور بھی کر لیا کریں کہ آپ پیغام کیا دے رہے ہیں. میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کی تردید کرتا رہوں گا, میں پوری مجلس تردید کرتا رہوں گا, اور دو جملوں میں آپ نے پورے عقائد کا بیڑا گھر کر دیا, پوری توحید کو جو ہے نا آپ نے فنا کر دیا, یعنی بالکل مس کر دیا اس توحید کو. کوئی مکتب آل رسول میں کہیں کوئی ایسی توحید کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو کہیں خدا کہیں حلول کر جاتا ہوں, خدا کسی چیز میں گھس جاتا ہو کہ یہ کہا جائے کہ خدا کسی کمرے میں گھس گیا, خدا کسی چیز میں گھس گیا ہے, اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ لامحدود ہے, اور کیسے لامحدود کسی محدود چیز میں سما سکتا ہے. اور پھر فرمایا وہ کون سی خدا ہے, وہ کون سی توحید ہے, آل رسول کے مکتب میں تو کوئی ایسی توحید نہیں ہے جو کہیں چھپ سکتی ہو, کسی چادر میں چھپ سکتی ہو. تو فرمایا کہ شرک, اور پھر میں نے مجلس میں بھی کہا, بعد میں مجھ سے ملاقات بھی, تو میں نے کہا اپنے اشعار پہ غور کریں اور تمام شعرا جو بھی کلام پڑھتے ہیں وہ دیکھیں کہ کون سے لفظ ہیں جو عقیدے کو بدل رہے ہیں, جو پیغام سیدہ کو مس کر رہے ہیں. اب مجلس کو منسوب بھی سیدہ کی طرف ہم کر رہے ہیں, اور سیدہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم توہین خدا کر رہے ہیں, اور بی بی کو معاذ اللہ وسیلہ بنا کے توہین کر رہی ہے. تو یہ کون سی مجلس ہے جس کا ثواب سیدہ کے حضور سے مرحومین تک پہنچ سکتا ہے؟ کہا نہیں, شرک کے اندر پروردگار نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری مشکلوں کو حل کر دیں گے, تمہارے ساتھ تمہاری مشکلوں کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اینا شرکاؤکم, کہاں ہیں وہ تمہارے جنہیں تم شریک قرار دیتے تھے. ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تو سوال کیا اللہ کے رسول سے, کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ میں نے اس آیت کو اسی جہت سے اپنے کلام کا گفتگو کا سرنامہ کلام دیا, ایک تو شرک کے حوالے سے تھا, اور کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, ہم کس دورہ پر کھڑے ہیں,
قیامت کب آئے گی کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے اور ہزاروں سال بیت گئے ہیں ابھی تک وہ قریب نہیں آیا. اللہ جس کے بارے میں کہے کہ وہ قریب ہے اور اسے ہزاروں سال بیت جائیں وہ قریب قریب نہ آ سکے, اور جسے اللہ کہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی اس سے دور ہے تو وہ دور کتنا دور. جس کا قریب ہزاروں سال پر محیط ہے اور اس کا دور کتنا دور ہوگا. کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو اپنے والدین کی توہین کرتا ہے, جو اسلام کی توہین کرتا ہے, جو آیات کی توہین کرتا ہے, جو والدین کا گستاخ ہے, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. وہ جنت کی خوشبو سے 500 سال کی مسافت پہ دور ہے, اور اللہ جانے وہ اللہ کا دور کس قدر دور ہوگا. سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, تو آپ نے چند نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت قریب ہے. کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب معاشروں کے اندر, سوسائٹی کے اندر, لوگوں کے اندر علم ختم ہو جائے گا, جب علم کی اہمیت ختم ہو جائے گی, جب جہالت پر لوگ قناعت کرنا شروع کریں گے, جب لوگ جہالت کو ہی اپنا علم سمجھیں گے, جب علم کی اہمیت ختم ہو جائے گی, علم کو بے وقت سمجھا جائے گا, علم کو غیر اہمیت سمجھا جائے گا, فرمایا کہ تب قیامت آئے گی. اور علم کو کب انسان بے وقت سمجھتا ہے؟ پڑھ تو ہم سارے رہے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کی طرح ہم بڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ڈگریوں کے لیے, ہم علم کے شعور آگاہی اور نہ جانے کہاں کہاں سے کہاں تک ہم علم کی حدوں سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کہ علم آ رہا ہے شعور و آگاہی کے لیے, لیکن شعور ختم ہو رہا ہے, آگاہی ختم ہو رہی ہے, انسانیت ختم ہو رہی ہے, تہذیب ختم ہو رہی ہے, تربیت ختم ہو رہی ہے, علم ہم حاصل کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کیوں علم ہم پر اثر نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم نے علم کو وہ مقام عطا نہیں کیا جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا. علم انسان کو آگاہی دیتا ہے, شعور دیتا ہے, علم انسان کو زندگی دیتا ہے, علم انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے. اور ہم نے جب سے علم کو اپنی معیشت کا ایک سورس سمجھا, ایک ذریعہ سمجھا ہے, اور ہم نے علم کو اس قدر کم اہمیت سمجھ لیا کہ ہم کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کی توہین کسی معاشرے میں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ کتابیں فٹ پاتھوں پر بکتی ہیں اور جوتے الماریوں میں سجا دیے جاتے ہیں. اس سے بڑی علم کی توہین کیا ہے؟ کہ علم جس سے انسان نے اپنے رب کو پہچاننا ہے, علم جس سے انسان نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے, علم جس سے انسان نے تہذیب سیکھنی ہے, تمدن سیکھنا ہے, تربیت سیکھنی ہے, آگاہی سیکھنی ہے, وہ علم فٹ پاتھ پہ ہے, اور جو جوتا پاؤں میں رہنے والا ہے وہ خوبصورت الماریوں کی زینت بنا دیا گیا ہے, اور کتاب ہماری زندگی سے بھی نکلتی چلی جا رہی ہے. فرمایا کتابوں سے اپنا شرف رکھیے. جب بزرگان کتابوں سے محبت رکھیں گے تو بچے ان کتابوں سے محبت کریں گے. کم سے کم نہج البلاغہ, قرآن مجید, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ تو کم سے کم ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور کسی کتاب سے بھی انسان اگر شغف نہیں رکھتا, فرصت نہیں ملتی ہے, تو کم سے کم قرآن مجید, صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ جیسی کتابیں تو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے, اور گھر میں پڑھی نہ رہی. ایک کلپ آیا سوشل میڈیا پہ, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بڑا کمال کا کلپ ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم نے ایک لائبریری ترتیب دی ہے اور ہمیں بکس کی ضرورت ہے, کتابوں کی ضرورت ہے. تو آپ کے گھر میں جو چیز, جو کتاب آپ کے گھر میں فارغ پڑی ہوئی ہے نا, وہ کتاب کل لے آئیے گا. جو کتاب آپ کے گھر میں کار آمد نہیں ہے, کوئی نہیں پڑھتا اس کتاب کو, کوئی نہیں اٹھاتا اس کتاب کو, تمہارے گھر میں وہ فارغ کسی الماری کے اندر پڑی ہوئی ہے, تو وہ کتاب لائیے گا. اور بڑا خوبصورت کلپ انہوں نے بنایا ہے کہ جب اگلے دن بچے آئے تو ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا. ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. چونکہ ٹیچر نے کہا تھا کہ جو تمہارے گھر میں فارغ کتاب پڑھی ہے, جس سے کوئی علم حاصل نہیں کرتا, جس سے کوئی نہیں پڑھتا, جس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کتاب لائیے. تو ہر بچہ وہ قرآن اٹھا کے لے آیا ہے. اور یہ کلپ ہے, لیکن ہمارے معاشرے کی حقیقی معنوں میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہے, ہمارے گھروں کے حقیقی معنوں میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے لیے صرف باعث برکت ہے اور برکت کے لیے رکھ دی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اور قیامت کے دن تین چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی, میدان عدل الٰہی میں فریاد کرے گا قرآن مجید, اے پالنے والے تیرے بندوں نے مجھے اپنے گھر میں خوبصورت الماریوں میں سجا کے رکھ دیا تھا, مگر مجھ سے پڑھتے نہیں تھے, مجھ سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے, مجھ سے رہنمائی نہیں لیتے تھے, میری روشنی سے اپنے دل کو منور نہیں کرتے تھے. اور وہ مسجد جسے بنا دیا گیا ہے اور کوئی نمازی نماز کے لیے نہیں آتا, فریاد کر کے پالنے والے مجھے بنا دیا تیرے گھر کے نام سے لیکن کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا, اور وہ عالم جو موجود ہے اور اس سے کوئی دینی مسئلہ استفادہ نہیں کر رہا, وہ فریاد کرے گا پالنے والے میں موجود تھا لیکن مجھ سے کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی رہنمائی کے لیے نہیں آیا. تو مولا فرماتے ہیں کہ قیامت تب آئے گی جب علم بے وقت ہو جائے گا, جب علم ختم ہو جائے گا, اور علم ختم ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کی روح پر اثر کرنا چھوڑ دے گا. علم کے لیے انسان اپنی عاقبت اور آخرت کے لیے علم کو استعمال نہیں کرے گا, ماں سوائے کہ علم کو ایک دنیا کا سوچ سمجھ کے استعمال کیا جائے گا. اور مولا نے فرمایا کہ تب آئے گی قیامت جب زلزلے بڑھ جائیں گے, جب زلزلے زیادہ آئیں گے, جب زمین اپنا استقرار کھو دے گی, جب جگہ جگہ پہ زلزلے ہوں گے تو یہ پیش خیمہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اور فرمایا کہ جب فتنے زیادہ ہوں گے, فتنہ ہم جب فتنے کی بات کرتے ہیں تو فتنے سے مراد ہمیں یہی ہے جو معاشرے کے اندر ہمیں نہ ہم آہنگی نظر آتی ہے. ہمیں عالمی سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مارا ماری ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, ایک کا دوسرے ملک پر قبضہ, ہم فتنہ سمجھتے ہیں جبکہ اصل فتنہ انسان کے اندر ہے. اصل فتنہ انسان کے اندر ہے, میرے اندر اصل فتنہ ہے. اگر یہ فتنہ میں فرق کر لوں, یہ فتنہ اسے میں صد کر لوں, اس فتنے پر کنٹرول حاصل کر لوں تو میرا گھر پر امن ہو جائے گا. سب سے پہلے جب میں اپنے اندر کے فتنے پر کنٹرول کروں گا تو میرا یہ خود میرا یہ جو 5-4 فٹ کا جسم ہے, یہ جو باڈی ہے, اس میں اطمینان آ جائے گا, انتشار نہیں ہوگا. اور جب میں خود مطمئن ہوں تو میرے گھر مطمئن ہے, میری فیملی مطمئن ہے, میرے بچے مطمئن ہیں, میرے مجھ سے قریب رہنے والے لوگ وہ مطمئن ہیں. اور جب یہ مطمئن ہیں تو یہی فتنے کو فرق کرتے ہوئے معاشرہ پرامن رہ سکتا ہے. میرا گھر پرامن ہے, میرا محلہ پرامن ہے, میری گلی پرامن ہے, میرا شہر پرامن ہے, اگر انسان اپنی ذات کے فتنے کو دبا لے, اگر میں دبا لے, اگر انا کو دبا لے, اگر انسان کے اندر رہنے والی پلنے والی یہ جو رونت ہے اگر انسان اس پہ قبضہ کر لے, کنٹرول حاصل کر لے تو پھر انسان ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر سکتا ہے. ہر چیز انسان کے لیے امن ہے, ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے, اس لیے کہ انسان کا من انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. حکم الہی کی اہمیت نہیں ہوگی, میری خواہش کی اہمیت ہے. حکم پروردگار کی اہمیت نہیں ہے, میری خواہش کی, میری مرضی کی, میرے دل کے سکون کی بات ہے. میرا دل کا سکون اگر توہین پروردگار میں ہے تو میں وہی کر رہا ہوں. میرے دل کا اطمینان اس میں ہے کہ آپ میرے سامنے نعرے لگائیں, اور نعرے لگانے کے لیے چاہے مجھے قرآن کی توہین کرنی پڑے, نماز کی توہین کرنی پڑے, اہل بیت کی توہین کرنی پڑے, چونکہ میرا مطمئن نظر میری خواہش ہے کہ آپ نعرے لگے واہ واہ ہوتی رہے, اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارا خطیب جو ہے نا بس ممبر پہ بیٹھنے میں اچھل اچھل کے وہ ایک سے ایک بات کرتا چلا جائے, ایک سے ایک نقطہ دیتا چلا جائے. اس سے کوئی غرض ہمیں نہیں ہے کہ وہ نقطہ کیا دیا جا رہا ہے, وہ میسج کیا دیا جا رہا ہے, وہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے. فرمایا قیامت تب آئے گی کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. اچھا, اس قیامت کا جو بولتے ہیں قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوں گے, ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک قیامت صغریٰ ہے. یہ قیامت صغریٰ ہر انسان کے اندر برپا ہے. کبھی بہت سارے لوگوں نے اور تجربہ کر لیجئے گا, اچھا جب میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, جب میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہوں, جب میں کسی کا مال ہڑپ کرتا ہوں, جب میں کسی کی وراثت میں اس سے حصہ نہیں دیتا, جب میں کسی کا مال ضبط کرتا ہوں, بہو بیٹیوں کا مال نہیں دیتا, جب میں کسی کے ساتھ بد تہذیبی کرتا ہوں, بد اخلاقی کرتا ہوں, کسی کی توہین کرتا ہوں, کسی کا غیبت کرتا ہوں, میں کسی کا گلہ کرتا ہوں, تو جب میں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی توہین کرتا ہوں تو ایک قیامت میرے اندر برپا ہوتی ہے. جب میں کسی سے زیادتی کرتا ہوں تو رات بھر میں سو نہیں سکتا. اور ہم کہتے ہیں نا کہ رات قیامت کی گزری ہے, ساری رات بے چین رہا ہوں, نیند نہیں ہے, قیامت کی رات گزر گئی, قیامت کا دن گزر گیا, قیامت کی گھڑیاں تھی. یہ قیامت کیا ہے؟ یہ انسان کا وجدان اسے مجبور کر رہا ہے, یہ ملامت کر رہا ہے زمین اس کا کہ تم نے غلط کام کیا ہے. اللہ کے احکامات سے منہ پھیرنا, اعراض کرنا, یہی قیامت صغرا ہے. جو انسان کا اپنے اندر قیامت برپا ہے, جو انسان کو اپنے کیے ہوئے ظلم پر وادار کر رہی ہے, ملامت کر رہا ہے انسان کو, ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے, تو نے بہو بیٹیوں کا حق نہیں دیا, تو نے اپنی بچیوں کا حق نہیں دیا. اور یہ ایام فاطمیہ ہیں, اور انشاءاللہ ایام فاطمیہ اسی مجلس کے آخر میں اگر مجھے ذہن میں رہا تو اس استقبال ایام فاطمیہ کی مناسبت سے استغاثہ جناب سیدہ پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کتنی برکتیں ہیں اور کون سا اللہ کی ذات نے اپنے زہرا کے چاہنے والوں پر نعمت بیوی کی شکل میں عطا کر دی ہے. کہ ایام ان فاطمیہ میں بیوی کے خطبات میں پڑھے تو سب سے زیادہ تلخ ترین خطبہ بیوی کا, درد سے بھرا ہوا خطبہ بیوی کا, وہ خطبہ فضل ہے جو بیوی نے بابا کے دربار میں اپنے بابا کے اصحاب کے مجمع میں بیوی نے پڑھا ہے, اور جس میں قرآن کی آیات سے استدلال کیا اپنے حق کے لیے. اور سب سے زیادہ بیوی نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ حق کے دراصل تھا. اور انشاءاللہ اگلی مجالس میں اگر ایام فاطمیہ میں آئی تو ضرور میں اس گروپ میں جو میں جس میں بیوی نے مینشن کیے ان آیات الہی کا تذکرہ بیوی نے کیا اپنے خطبے کے اندر. کیا کہ سارے تم اپنے اپنے اباؤ اجداد کے وارث ہو سکتے ہو؟ کیا فاطمہ اپنے بابا کے مال کے وارث نہیں ہو سکتی؟ کیا تمہارے لیے کوئی اور قرآن آیا ہے؟ میرے بابا کے لیے کوئی اور آیات آئی ہے؟ کیا میں اور میرے بابا ایک دین پر نہیں تھے کہ جسے تم استدلال کر رہے ہو کہ میرا حق ہے؟ اگر تم اپنے باپ کے مال کے ورثے کے حقدار ہو تو میں زہرا بھی اپنے بابا کی حقدار ہوں. تو بی بی نے اپنے حق پر زور دے کر چاہنے والوں تک پیغام دیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا حق نہ کھانا, اپنی بیٹیوں کی وراثت انہیں دے دیجئے اور ضرور دے دیجئے. اور یہ دیکھیے کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے, میرے مجالس کا زہر ہے آپ سنتے رہتے ہیں, جنازے کی مجالس, قربانی کی مجالس میں, کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے تو ہر چیز یہی رہ جانے والی ہے, اس کے ساتھ وہی جانے والا ہے وہ جو آگے بھیج چکا ہے. اور موت کے وقت, آج صبح کی مجالس میں بھی میں نے عرض کیا کہ موت کے وقت انسان دیکھ لیتا ہے جو کچھ وہ آگے بھیج چکا ہے اور جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے, اور جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے اس پہ حسرت کرتا ہے, افسوس کرتا ہے کہ کس قدر مال میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے کسی کام کا نہیں ہے. اور کتنا انسان بے بس ہے, کتنا غافل انسان ہے جو بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے جا رہا ہے اور وراثت کسی اور کے ذمے کر کے جا رہا ہے, کسی کا حق کسی کو دے کے جا رہا ہے. بیٹیوں کا حق ہے ایام فاطمیہ کے ان ایام کے صدقے میں اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بیٹی کا حق ہے. تو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر حق لیتی ہیں, تو حق ان کا ہے. آپ کچھ بھی کہیں, جہیز دیں, یہ کریں, وہ کریں, ان کی شادی کریں, کچھ کریں, یہ ساری چیزیں آپ اپنی تشخص کے لیے کرتے ہیں, ہم اپنے وقار کے لیے کرتے ہیں. ان چیزوں کے دینے سے ایک کروڑ کا جہیز بھی آپ دے دیں تو آپ اس بیٹی کا پانچ لاکھ کی وہ وراثت کا متبادل نہیں ہو سکتا. ایک کروڑ کا جہیز آپ دے دیں اور سمجھیں کہ میں نے آپ کو وراثت دے دیا, کہا نہیں ہے وراثت, وہ وراثت اس کی اپنی جگہ پر قائم ہے. اور یہ حق ہے ان بیٹیوں کا, جناب سیدہ اسی پر زور دے رہی ہے. لہذا ہمیں معاشرے کے اندر, اپنے گھروں کے اندر اس قیامت صغرا سے بچنا چاہیے کہ جو انسان کے اندر بروا ہے کہ کسی کا حق انسان جب کسی اور کو دے دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جتنا درد والد کی وفات, ماں کی وفات پہ بیٹی کو ہوتا ہے شاید اتنا بیٹے کو نہیں. اور عمومی ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا کہ بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں جنازے کے وارث ہوتی ہیں. بیٹے مال کے وارث ہیں اور بیٹیاں جنازے کے وارث ہیں. ایک حکایت ہے, ایک بوڑھا مر گیا اور اسے جنازے پہ اعلان کیا گیا کہ اس کے ذمے کسی کے پانچ لاکھ روپے دینے تھے یا دس لاکھ روپے اس نے دینے تھے, اور جنازے پڑھنے والے نے کہا کہ جب تک اس کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. اب اس کے وراثہ کو, بیٹوں کو کہا گیا کہ لاؤ جاؤ اور اپنے باپ کا وہ حق ادا کرو جو اس نے وراثت چھوڑی ہے, جو مال چھوڑا ہے, دو اپنے بابا کا حق ادا کرو. تو کوئی آگے نہیں بڑھا, اس نے کہا ہمیں علم نہیں ہے. دوسرے نے کہا ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں نہیں بتایا, کہیں لکھا نہیں ہے, کہیں کوئی پرچی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کہا جب تک حق ادا نہیں ہوگا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور جب یہ خبر بیٹی تک پہنچی تو بیٹی نے کہا کہ بابا کا جنازہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اسے کہا گیا کہ تیرے بابا کے ذمے کسی کا حق تھا اور وہ حق جب تک ادا نہیں ہوگا جنازہ نہیں پڑھے جائے گا. تو وہ آئی اور اس نے آ کے اس عالم سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھیں, میں اپنا زیور بیچ کے بابا کا حق ادا کروں گی, میں اپنے بابا کا حق ادا کروں گی. تو بیٹے مال کے وارث ہیں اور بیٹیاں جنازے کی وارث ہوتی ہیں. جو الوداع ہوتے ہیں نا دنیا سے, وہ بیٹیاں, جن کی بیٹیاں موجود ہوتی ہیں, ان جنازوں کے اٹھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو تو لہٰذا اپنے بیٹیوں کا حق ضرور ادا کیجئے. اور فرمایا کہ یہ قیامت جو انسان کے اندر برپا ہوتی ہے، اگر انسان اس قیامت سے نبردار ہوا ہو گیا، اس قیامت سے کامیاب ہو گیا، تو پروردگار اگلی قیامت میں اسے امن عطا کرے گا. اس قیامت میں اس کے لیے پروردگار آسانیاں پیدا کر دے گا. اور فرمایا قیامت تب آئے گی جب ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان نام کا رہ جائے گا، ایمان کے اندر وقت ختم ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جابر عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے خوبصورت کپڑا لٹکا گیا لٹکایا گیا ہے، اور مولا سے آ کر عرض کرنے کا مولا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب نے مجھے الجھا دیا ہے، مولا پریشان کر دیا ہے، آسمان سے خوبصورت کپڑا لٹکایا گیا ہے اور منادی سیل مین اعلان کر رہا ہے کہ یہ فری آف کاسٹ کپڑا ہے، جس کا جو جی چاہے لے جائے، جتنا جی چاہے لے جائے، کوئی پیسے نہیں ہے، فری ہے. مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ فری کپڑا ہے، قیمتی کپڑا ہے، آسمان سے لٹکایا گیا ہے، جوگ در جوگ لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں، اور میں حیران ہوں، پریشان اس بات سے ہوں کہ کوئی آدمی اس کپڑے کو مکمل لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ہر آدمی آ رہا ہے اور اپنی مرضی کا کپڑا کاٹ کے لے جا رہا ہے، جسے جتنا ضرورت ہے لے جا رہا ہے. مولا میں حیران ہوں، حیران کر دیا مجھے اس خواب نے، مولا مجھے فرمائیے نا یہ کیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر یہ خواب نہیں ہے، یہ تو نے آخری زمانے کے اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے. اجازت ہے جو آسمان سے کپڑا لٹکایا گیا ہے یہ آخری زمانے کا اسلام ہے، اور یہ جوگ در جوگ لوگ آ رہے ہیں یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے افکار کو قبول کر رہے ہیں، اسلام کے رولز کو قبول کر رہے ہیں. اے جابر یہ جو تو نے دیکھا ہے نا کاٹ کے کپڑا لے جا رہے ہیں، تو ہر آدمی اپنی مرضی کا اسلام لے رہا ہے، جسے جو پسند آ گیا وہ لے لیا. مجھے اچھی لگی یہ مجلس، اچھی لگی تو میں نے کہا بس یہی خطیب اچھا پڑھتا ہے، یہی کسی نے اچھی بات کی ہے، مجھے اچھا لگا تو وہ میں نے لے لیا، جو مجھے اچھا نہیں لگا میں نے اسے رد کر دیا، اسے کوسلا کہہ دیا. اور روایات میں ہے کہ جب یوسف زہرا عجب اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت کا ظہور ہوگا اور حضرت اسلام نافذ کریں گے، شریعت نافذ کریں گے، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ حضرت کی مخالف کھڑے ہو جائیں گے. یہ کون سا نیا اسلام لائے ہیں امام؟ یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو نیا اسلام لائے ہیں امام، یہ فرزند دارا کو نیا دین لائے ہیں. حالانکہ دین نیا ہوگا، نیا نہیں ہوگا، وہی دین ہے جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتارا ہے، ہم نے اسے اپنی مرضی سے مس کر ڈالا تھا، اپنے اپنی رضاؤں سے، اسے مرضیوں سے ہم نے اسلام کو مس کر دیا، ہم اس اسلام کو لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور امام کے مقابل پہ کھڑے ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ جب ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان نام کا رہ جائے گا، وگرنہ اس ایمان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی جو انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کب قیامت آئے گی، قیامت کم ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قاری قرآن عمرا سے منافقت کریں گے، جب قاری قرآن قرآن پڑھیں گے اور منافقت کریں گے، عمرا سے منافقت کریں گے. اور اس ڈیٹیل میں جانے کی ظاہر نہ ٹائم ہے نہ ضرورت رہی ہے کہ قاری کیسے عمرا سے خیانت کرتے ہیں، قاری قرآن کیسے عمرا سے منافقت کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب قیامت تب آئے گی کہ جب تم امیر کی امیر ہونے کی حیثیت سے عزت کرو گے اور غریب کو ذلیل و رسوا کرو گے. تمہارے معاشرے کے اندر غریب کی کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، وہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا نیک ہے. تمہاری نگاہ میں معاشرے کے اندر امیر کی عزت ہے، پیسے والے کی عزت ہے، دولت والے کی عزت ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں ہوگی. غریب کو ذلیل و رسوا سمجھا جائے گا اور اسے معاشرے کا تھرڈ کلاس آدمی سمجھ کے اسے محفلوں سے اٹھا دیا جائے گا، نہ اپنی دعوتوں میں بلائیں گے، نہ اپنی محفلوں میں بلائیں گے، نہ اپنے پروگراموں میں بلائیں گے، نہ اپنے. اور ہم تو اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم غریب رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے، ہماری محفلوں میں نہیں ہے، ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہماری کلاس کے نہیں ہیں، ہمارے گھروں تک نہیں آ سکتے. اور فرمایا کہ نہیں، کہ تم جب امیر کو امیر ہونے کی وجہ سے عزت دو گے اور غریب کو غریب ہونے کی وجہ سے ذلیل کرو گے، یہ قیامت کے آثار ہیں، قیامت آنے والی ہے. اور فرمایا جب گانا بجانا روح کی غذا بن جائے گا، جب موسیقی روح کی غذا ہوگی، تو یہ قیامت آنے کے اسباب میں سے ہے. اور ہم کس قدر کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ غنا روح کی غذا ہے، گانا روح کی غذا ہے، یعنی معاشرے کے اندر یہ تعلیم دی جائے تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اس کی کلاسیں ہو رہی ہیں، گانے کی کلاسیں ہو رہی ہیں، ڈانس کی کلاسیں ہو رہی ہیں، اور لڑکیوں لڑکوں کے एक साथ गाने की क्लासें हो रही हैं, डांस की क्लासें हो रही हैं या रूह की परवरिश हो रही है। कहा जब गाना बजाया जाएगा रूह की गिज़ा समझकर, ये कयामत के आसार में से, कयामत की निशानियों में से समझ लीजिए कि कयामत करीब आने वाली है, कि जब गाना रूह की गिज़ा हो जाएगा। और ये जो मौसीकी रूह की गिज़ा है, ये वो नहीं है जो तब आलात तर्क के ज़रिए होती है। ये जो हवा चलती है और पत्तों से झंझनाहट की आवाज़ गुरजती है, ये आवाज़ रूह की गिज़ा है जो आपको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करती है। कभी आप आबशार के करीब बैठे, आबशार के झरने से आला पानी जब चश्मे में गिरता है और उससे जो आवाज़ निकलती है, मौसीकी निकलती है, जो आपको अल्लाह के करीब करती है, ये रूह की गिज़ा है जो आपको कुदरत से करीब कर दे, वो आवाज़ जो आपको अल्लाह के करीब कर दे। और फरमाया क़यामत तब आएगी जब ज़िना आम हो जाएंगे, और ज़िना आम हो जाएगा तो क़यामत के आसार हैं। और इस पर कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम इस पर मज़ीद बातें करें। कहा कब क़यामत आएगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इमारतें बुलंद तो बाला होती चली जाएंगी। और अब तो हमारे पाकिस्तान भी इस तरफ बढ़ रहा है कि हमारी हुकूमत का विजन है कि मुल्क को फैलाओ नहीं, ऊपर ले जाओ। कि आप इजाज़त दे दी गई है कि जितनी मनाजिल आप बता सकते हैं बना लें। और फरमाया क़यामत तब आएगी जब कुरान को राग में पढ़ा जाएगा, कुरान को मौसीकी में पढ़ा जाएगा, कुरान को गिना में पढ़ा जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जिक्र इसी में हो रहा है। अब देखिए, अब कुरान को भी पढ़ा जा रहा है, जिक्र अहले बैत को भी पढ़ा जा रहा है। और यही जिक्र अहले बैत और कुरान, ये हम पल्ला दोनों हैं कि अगर अहले बैत बोलते रहें तो अल्लाह कुरान बनाता जाता है, और अल्लाह जब कसीदा पढ़ता है तो अहले बैत के फजाइल बनते रहते हैं। और इन्हीं फजाइल को, इन्हीं कुरान को हम किस कदर गिना में गानों की तरफ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब मजलिस पढ़ी जा रही होती है मज़लूम करबला की, जब कसीदा पढ़ा जा रहा होता है तो अंदाज़ा नहीं होता देखने से कि कोई डांस पार्टी हो रही है या कोई मजलिस अज़ा का माहौल है। यानी इस तरह सेम गानों के तर्ज पे जिक्र किया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है। और फरमाया जब अम्र अहले बातिल हक पर गालिब आ जाएंगे, अहले बातिल हक पर गालिब आ जाएंगे, ये मैं अपनी ज़ात से लेकर पूरे मुआशरे के अंदर निगाह कर सकता हूँ, आप हर आदमी कर सकते हैं कि कौन सा बातिल हक पर गालिब आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि हम आलमी सतह पर गौर करें कि कौन से बातिल अहले बातिल अहले हक पर गालिब आ गए हैं, कि मैं अपने हक के लिए कितनी बात करता हूँ, कि मेरे अंदर की आवाज़ जो हक के लिए उठना चाहती है मैं उसे दबा रहा हूँ, मैं मजलूम की फरियाद के लिए उसकी मदद कर सकता हूँ नहीं कर रहा, फैसले के लिए मेरे सामने हक और बातिल दोनों चीज़ें सामने हैं, मैं फिर भी बातिल की तरफ झुक रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने हक का साथ छोड़ दिया है, मैंने अहले हक को छोड़ दिया है और अहले बातिल को साथ दे रहा है। मौला फरमाते हैं कि जब हक अहले हक अहले बातिल अहले हक पर गालिब आ जाएंगे तो क़यामत के आसार होंगे। और फरमाया कि जब अम्र बिल मारूफ ख़त्म हो जाएगा, जब नहि अनिल मुनकर ख़त्म हो जाएगी तो समझो कि क़यामत के आसार हैं। अम्र बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना, नेकियों की तरफ दावत देना, हर इंसान पर वाजिब है। सिर्फ मौलवी पर वाजिब नहीं है कि मौलवी अम्र बिल मारूफ नहीं, हर आदमी जो देख रहा है गुनाह हो रहा है, गुनाह से रोकना वाजिब है। ये उसकी अपनी अपनी हद है कि आप किस हद तक तबलीग कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कहीं बुराई हो रही है तो आप रोकें, नेकी का हुक्म दें। अब नेकी का हुक्म न देना, बुराई का बुराई से न रोकना, ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। परवरदिगार ने एक कौम, नबी की कौम पर अजाब मुसल्लत किया और फरिश्तों को भेजा कि जाओ और जाओ, ये 1 लाख की आबादी है, इन पर अजाब फेंक दो, जाओ इसे आग में जला दो, इन्हें आग का अजाब इन पर मुसल्लत कर दो, उठा के मारो इनकी बस्ती को, तबाह बर्बाद कर दो। जब फरिश्ते आगे बढ़े तो आपस में बातें करने के, परवरदिगार से पूछते हैं, पालने वाले ये 60,000 लोग तो तेरी इबादत करने वाले हैं, ये 60,000 लोग तुझे सजदा करने वाले हैं, तेरी तस्बीह और तकदीस बयान करने वाले हैं, पालने वाले, इन 60,000 को बचा दे, 40,000 पे आजाब। अल्लाह का हुक्म हुआ कि पहले इन 60,000 पे आजाब नाजिल करो। कहा मौला ये तो तेरा सजदा करते हैं, पालने वाले तेरी तस्बीह और तकदीस करते हैं, फरमाया कि अपनी इबादतें कर रहे थे, हमें बेमानूर कुछ इन्होंने नेकी का हुक्म देना छोड़ दिया है, इन्होंने बुराई से रोकना छोड़ दिया है। फरमाया इनके सजदों से मेरी शान में कोई फर्क पड़ता है, और अगर इबादत नहीं करेंगे तो मेरी शान में कोई कमी आने वाली नहीं है। फरमाया क़यामत तब आएगी जब नमाजों को ज़ाय कर दिया जाएगा, नमाज की अहमियत नहीं होगी, नमाज को हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोड़ देंगे। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जनाब हमीदा से रिवायत है कि अबू बसीर ने पूछा جب آخری وقت امام کا پہنچا تھا تو امام نے کیا پیغام دیا ہے؟ جناب عمر حمیدہ فرماتی ہیں کہ جب امام کا آخری چھٹے تاجدار ولایت کا آخری وقت آن پہنچا اور وہ بالکل اللہ کی ملاقات کے لیے آمادہ تھے تو آپ کی زبان پر یہی جملے تھے کہ ہماری اس شخص کو شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی من استخف بالصلاۃ, جس نے نماز کو غیر اہم سمجھا, جس نے نماز کو غیر مہم سمجھا, نماز کو خفیف سمجھا, نماز کو ہلکا سمجھا, ہماری کبھی بھی وہ شفاعت نہیں پا سکتا. اور فرمایا قیامت آئے گی کہ جب نمازوں کو ہلکا سمجھا جائے گا, نمازوں کو خفیف سمجھا جائے گا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نماز کو اہم, ہماری میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں اسی نماز کے لیے, ہماری کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں اسی نماز کے لیے, ہمارے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں دین کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے مخلوق کے لیے, اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں, کانفرنس لیٹ نہیں کرتے. ہم نماز لیٹ کر دیتے ہیں, نماز بعد میں پڑھتے ہیں, لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے. ہم میٹنگ کو اہمیت دیتے ہیں, ہم اپنی کانفرنس کو اہمیت دیتے ہیں. کہا جس دین کے لیے تم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو وہ کیسے ممکن ہے اس تک تم پہنچ سکو جب تم اپنی ذات کے لیے نماز کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. تو لہٰذا جب بھی اللہ کے منادی کی ندا ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو ہر کام کو چھوڑ کے نماز کو اہمیت دو تاکہ یہ نماز بھی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں باعزت بنا دے. اور فرمایا کہ حکمران خائن فاسق ہوں گے. قیامت تب آئے گی جب حکمران خائن ہوں گے, حکمران فاسق ہوں گے, حکمران ظالم ہوں گے. ہم کس حکمرانوں کی بات کریں؟ ایک سے بڑا ایک ظالم ہے. اور امیر المومنین اپنے خطبے کے اندر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جب لشکر آمادہ کر رہے تھے امیر شام کے مقابلے کے لیے, اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں اور لشکر آمادہ کر رہے ہیں اور کوفہ والے آمادہ نہیں ہو رہے, حضرت کی بات کو نہیں سن رہے, تو امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ خدا مجھے تم سے بہتر لوگ میسر کرے, خدا تم سے بہتر لوگ مجھے دے, اور میرے جانے کے بعد تمہیں علی کی قدر ہوگی کہ جب تم پر ظالم و فاسق حکمران ہوں گے, جب تم پر ظالم حکومت کرے گی تو تمہیں علی کی حکومت یاد آئے گی, علی کا عدل یاد آئے گا, علی کی محبت یاد آئے گی, علی کی شفقت یاد آئے گی. تو ہم کس حکمران کو, ایک سے بڑھ کر ایک ظالم ہم پر حکومت کر رہا ہے. ابھی یہ حکومت جس کا ویژن ہے میں نے پہلے بھی ایک دو مجالس میں عرض کیا کہ ایک ہمارے سامنے دیا گیا ریاست مدینہ, ریاست مدینہ بنا رہے ہیں, ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. ریاست مدینہ ایک لفظ حقیقت ہے, اس کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں ہے. ریاست مدینہ کے اندر پیغمبر خدا نے یتیموں کے لیے شیلٹر ہاؤس بنائے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے رسول خدا نے آماج گاہیں بنائی ہیں, پناہ گاہیں بنائی ہیں, سب کچھ بنایا ہے. اور کوئی بھی ریاست مدینہ کے اندر بھوکا نہیں سوتا. اب حکومت بھی اسی عمل پہ پیرا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کہاں پر ناجائز تجاوزات گرا رہے ہیں, وہاں دیکھیں وہاں دیکھیں وہاں دیکھیں, فلاں چیز گر گئی, فلاں گئی, بستیوں کی بستیوں میں ریمیٹ کر دیا گیا ہے. اور وہ غریب ترین لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی زمین پہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے اپنے گھر بنائے ہیں اور ان کو صفا کر دیا گیا ہے. شاید ہمارے حکمران کا ویژن یہ ہے کہ چونکہ یہ حکومت کی زمین ہے اور وہ متاثر ہے یورپ سے, متاثر ہے باہر کی دنیا سے, کہ جہاں پر کوئی کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کرتا, کوئی حکومت کی ایک انچ پر بھی قبضہ نہیں کرتا, شاید اس کے سامنے وہ ویژن ہے. مگر یہ ریاستیں وہاں بنتی ہیں, یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے, کوئی گورنمنٹ کی زمین پہ نہ بیٹھے. اس ریاست کے اندر ہوتا ہے جس ریاست میں ماں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے نہر میں نہیں ڈالتی. یہ وہاں ہوتا ہے ان ریاستوں کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں باپ پانی میں زہر گھول کے بیٹی کے کھانا مانگنے پر اسے نہیں کہتا کہ بیٹا پانی پی لے پھر بھوک نہیں لگے. اب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آئی ہے چند دن پہلے کی خبر ہے, 7 سال کی بچی نے باپ سے کھانا مانگا, روٹی مانگی ہے, بھوک اس طرح ہے, ظلم نہیں ہے, عذاب نہیں ہے, قیامت نہیں ہے انسان کے لیے کہ باپ سے کھانا مانگ رہی ہے. 6-7 سال کی بیٹی نے بار بار جب کھانا مانگا تو باپ نے اپنے پانی میں بھی زہر ملایا اور بیٹی کے پانی میں بھی زہر ملا دیا ہے اور کہا بیٹا اب یہ پانی پی لو تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی, تمہیں بھوک نہیں لگے گی. تو یہ حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہاں پر دھن لگائے جاتے ہیں, وہاں پر بستیوں کو ڈیلا میٹ کیا جاتا ہے, جہاں پر ریاست اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کو پانی میں زہر نہیں دیتا, جہاں باپ گولیوں سے اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے نہیں مار دیتا, جہاں ماں اپنے بچوں کے گلے بھوک کی وجہ سے نہیں دبا دیتی, جہاں والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں بھوک کی وجہ سے قتل نہیں ہو جاتے, ماں بچوں کو چھوڑ نہیں دیتی, بیچ نہیں دیتی. یہ وہاں ان ریاستوں میں ہوتا ہے, ہمارے جنگل میں نہیں ہوتا جہاں ہم رہ رہے ہیں, کہ جہاں جس کی جو مرضی ہے کرتا چلا ہے. اور یہ ریاست مدینہ نہیں ہے, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. یہاں یہ اب کی موجودہ ریاست سے ضرور اقتباس ہے, ضرور منسلک ہے, ضرور ساری چیزیں ملتی جلتی ہے, کہ جہاں پہ ظلم بھی ہے, بربریت بھی ہے, صفاقیت بھی ہے, فرعونیت بھی ہے, ہر ایک چیز پائی جاتی ہے. لیکن کہاں نہیں ہے تو انسانیت نام کی چیز نہیں ہے, نہیں ہے تو یہاں پر کوئی تہذیب نہیں ہے, تمدن نہیں ہے. تو اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو لوگوں کو یہاں پہ گھر دے رہے ہو, وہاں بستیاں ملی امیٹ کر رہے ہو, یہاں پر روٹی دے رہے ہو, وہاں سے مالا چھین رہے ہو, تو یہ کیسی حکومت ہے, یہ کیسے حکمران ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ جب حکمران خائن ہو جائیں گے, جب حکمران ظالم ہو جائیں گے تو قیامت کے آثار ہیں. کہ ہر انسان, اچھا ہمیں یہ پیغام ہے اس چیز سے کہ ہم جہاں ہیں, جہاں رہ رہے ہیں, اپنے حلقہ احباب تک نگاہ رکھیے کہ کہیں کوئی انسانیت بھوک سے ذلیل تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی لوگ, کہیں ماں کوئی اپنے بچوں کو بھوک کے تسلی پہ پتھر ابال کے تو نہیں دے رہے. دیکھیے اپنے ایک دن میں نظر رکھیے, اپنے معاشرے میں نظر رکھیے, یہ پروردگار کے مخلوق پہ رحم کرو گے تو اللہ تم پہ رحم کرے گا. امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے مولا آپ جب بھی کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں, مولا نہیں روکتے, آپ انہیں دے دیتے ہیں, عطا کر دیتے ہیں, مولا گھر کا پورے کا پورا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, مولا کبھی تو ہاتھ روک لیا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا, ڈرتا ہوں اگر میں مخلوق خدا سے اپنے ہاتھ کو روک لوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ اپنا ہاتھ مجھ سے نہ روک لے. اس لیے مخلوق خدا کو دو, جہاں تک نظر پڑتی ہے غریبوں کا خیال رکھیں کہ یہ آل اللہ ہے, پروردگار نے ان کا امین بنایا ہے صاحب ثروت لوگوں کو, کہ غریبوں کا خیال رکھے. اور یہ آپ کا سلسلہ جو بیت المال کا آپ کے انجمن نے شروع کیا ہے, کمال کی چیز ہے. جتنا بڑھ چڑھ کر اس پر ہو سکتا ہے ضرور کریں, کہ کتنے برادری کی جنہیں اپنی حد تک بھی انسان کس قدر ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. اور بہت سارے کیسز ہیں یہاں جب آتے ہیں, ہم مسالتی کمیٹی میں مجھے بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا, دردناک لمحے ہیں برادری کے اندر کہ کس قدر اس نے اتنا غربت پہنچ گئی ہے کہ شوہر کی سال تک جانا قابل بیان نہیں ہے. لہذا بیت المال کی طرف توجہ دیں, جس قدر امداد کر سکتے ہیں, جس قدر کر سکتے ہیں, نہ دیکھیں کہ کون جمع کر رہا ہے, نہ دیکھیں کہ کون صرف کر رہا ہے, نہ دیکھیں کہ کون منتظم ہے, یہ دیکھیں کہ امام زمانہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے تمہیں متعین کر رہا ہے. اور ضرور بیت المال میں یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ نے بنایا, شعبہ بنایا ہے, اس کو ضرور اس میں مدد کریں جتنی کر سکتے ہیں. اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب قاری قرآن قیامت کر رہے گی, جب قاری قرآن لاپرواہی کریں گے اور علماء منافقت کریں گے, تو یہ قیامت کی گھڑیوں کا سبب ہوگا کہ جب قاری قرآن قرآن کی اہمیت کو بیچ رہا ہے, قرآن کو بیچ رہا ہے, آیات کو بیچ رہا ہے, اور علماء منافقت کر رہے ہیں. میری زبان پہ کچھ ہے, میرے دل میں کچھ ہے, آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں, عمل میں کچھ کر رہا ہوں, یہاں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں, کسی اور جگہ گیا ہوں تو میری تقریر کا انداز ہی بدل گیا. اگر آپ تبلیغ سننے والے ہیں تو میں تبلیغ کر رہا ہوں, اگر آپ غلط سننے والے ہیں, نصیحت سننے والے ہیں تو میں گیا ہوں تو میری مجلس کا انداز ہی بدل گیا ہے. کہا یہ آثار ہیں قیامت کے لیے کہ انسان ان سے اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنے آپ کو تیار کریں کہ پروردگار کا لاٹھی بے آواز ہے اور ہر انسان موت کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی سب سے بہترین محافظ تمہاری موت ہے. ایام فاطمیہ ہے اور یہ اسی مجلس کو ہم بی بی کی استقبال کی مجلس قرار دیتے ہوئے انشاءاللہ ان ایام فاطمیہ میں ہم ضرور کوشش کروں گا کہ بی بی کے خطبات سے بھی. اور ایک ہدیہ ہے استغاثہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, استغاثہ جناب سیدہ آپ نے بہت ساروں نے سنا, پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. اس استغاثہ فریاد کرنا جناب سیدہ کی بارگاہ میں, استغاثہ کرنا جناب سیدہ کی بارگاہ میں, اور پروردگار نے چاہنے والوں کے لیے بی بی کی شکل میں, بی بی کے روح میں, بی بی کے توسل میں کتنی اپنی نعمت ہمیں عطا کر دی ہے کہ دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہو رہی ہیں اور آخرت کی منازل بھی آسان ہو رہی ہیں. استغاثہ کی دو رکعت نماز, ایک کتاب ہے استغاثہ جناب فاطمہ الزہرا, علامہ غدیری صاحب قبلہ نے اسے مرتب کیے ہیں, اس کے اندر بھی اس طرح سے ہیں بی بی کے ہر ایک لقب کے عنوان سے جو بی بی کے القابات ہیں, ہر ایک لقب ایک استغاثے کی حیثیت رکھتا ہے. اور فرمایا کہ استغاثہ دو رکعت نماز استغاثہ ہے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا قربتن اللہ پڑھتا ہوں, کہ یہ دو رکعت نماز ہے اور مختلف طریقے ہیں. ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ صبح کی نماز کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں اور الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کریں گے. اور جو تفصیلی ہے, جو میرا اپنا مجرب ہے, میرا اپنا تجربہ شدہ ہے, متعدد بار ہم لوگوں سے بھی کہا ہے اور میں نے خود ذاتی تجربہ کیا کہ دو رکعت نماز ہے استغاثہ ہے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ قربت اللہ پڑھتا ہوں, الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں پھر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے. اب جانتے ہیں نا کہ سورہ قدر بھی بی بی ہی کی شان میں ہے, بی بی کے ایک القاب میں سے ناموں میں سے ایک سورہ قدر بھی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس قدر لیلۃ القدر میں بھی پنہا ہے جناب سیدہ کے فضائل. تو فرمایا کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ قدر 100 مرتبہ, دوسری رکعت میں بھی سورہ قدر 100 دفعہ پڑھنے کے بعد جب آپ مکمل نماز کر لیتے ہیں اور تسبیح جناب سیدہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی پیشانی آپ نے سجدے میں رکھنی ہے اور 100 مرتبہ آپ نے استغاثہ پڑھنا ہے, یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمۃ الزہرا اغیثنی وادرکنی, 100 مرتبہ اپنے دکھوں کو, اپنے مسائل کو, اپنی مصیبتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور 100 مرتبہ پیشانی سجدے میں رکھ کے یہ استغاثہ کریں, یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمۃ الزہرا اغیثنی وادرکنی, اے بی بی میری فریاد کو پہنچے, اے بی بی میری مدد کو پہنچے. تو 100 مرتبہ, جب 100 مرتبہ مکمل کر لیں تو دایا رخسار سجدہ گاہ پہ رکھیں اور 100 مرتبہ پھر یہی عمل پڑھیں, جب یہ پڑھ لیں تو پھر پیشانی رکھیں سجدہ گاہ پہ, پھر 100 مرتبہ یہی عمل کریں, یہی استغاثہ ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں, اس کے بعد بایاں رخسار رکھیں اور 100 مرتبہ یہی عمل بی بی کا استغاثہ پڑھیں, اور اس کے بعد آخری مرتبہ اپنی پیشانی سجدہ گاہ پہ رکھیں اور 110 مرتبہ یہی استغاثہ, یا مولا جی یا سیدتی یا فاطمہ تو زہرا غیثنی وادرکنی. اب یہ استغاثہ مکمل کریں اور پھر بی بی کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعا کریں, یہ سنی الاجابہ ہے بی بی کا استغاثہ. اب ہر مشکل کے لیے یہ استغاثہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. علامہ غدیری صاحب نے لکھا کہ کویت کے عالم ہیں, خطیب ہیں اور کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, بہت علاج کیا ہے مگر ہر کسی نے کہا ہے کہ اب یہ علاج لا علاج ہے, اس کا آپریشن ہوگا اور یہ بڑھ گیا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ امریکہ میں گئے اور ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو ایک شب اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنی زندگی بھر عبادتوں میں جناب سیدہ کا وسیلہ کرتا رہا ہوں, بیوی سے توسل کرتا رہا ہوں, کیا بیوی کے توسل میں اتنا اثر نہیں ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ بی بی اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کر دے اور میں ٹھیک ہو جاؤں؟ تو جب میں دوسروں کو بتاتا ہوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, تو آج شب آپ بھی استغاثہ جناب سیدہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ سب گھر والوں نے اس شب میں مکمل شب استغاثے میں بسر کی ہے اور یہ صبح کے نماز کے بعد یہ استغاثہ اجتماعی انہوں نے کیا ہے. کہتے ہیں غدیری صاحب کہ جب وہ رسا دوبارہ ہاسپٹل میں گئے ہیں اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تو ڈاکٹر واپس آئے ہیں اور ڈاکٹر نے آ کر کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو کل میں نے رپورٹس کروائی تھی, جو کل میں نے ٹیسٹ لیے تھے ان سب میں کینسر تھا, لیکن اب جب میں لاسٹ ٹیسٹ میں نے ٹیسٹ دیے ہیں تو اس میں کینسر کا مرض ختم ہو گیا. میں حیران ہوں کہ کل تک مرض موجود ہے مگر ابھی مرض کوئی نہیں ہے, میں کس چیز کا آپریشن کروں؟ یہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہے. اس خطیب کے بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم نے اپنی آقا زاہی سے توسل کیا ہے, ہم نے بیوی سے توسل کیا ہے, اس کے بیٹے کا واسطہ دے کر ہم نے اس بیوی سے دعا کی ہے اور یقیناً اللہ نے بیوی کے صدقے میں گناہ اتار دیا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک سعودیا میں وہاں جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بغیر حساب کتاب کے لوگوں کو تحتے کر دیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے سب کچھ. تو کہتے ہیں ایک ماں کا اکلے کا بیٹا ہے جسے بغیر کسی جرم کے سزا دے دی گئی ہے, 10 سال کی سزا ہے, اور ماں دن رات رو رو کر فریاد کرتی ہے, اور ایک مرتبہ فریاد کرتے کرتے کہیں ہے روضہ رسول پر وہاں پر ایک عالم سے اس کی بات ہوئی ہے, بہت گریا کر رہی ہے, بہت رو رہی ہے. تو جب اس نے پوچھا ہے تو کہا کہ میرا بیٹا اس طرح بغیر کسی جرم کے زندان میں ہے اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے. تو کہا کہ جاؤ اور جا کر جناب سیدہ سے توسل کرو اور استغاثہ مانگو تیری کا, اور اللہ کی ذات تیرے بیٹے کو آزادی نصیب کرے گی. کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے گھر میں جا کے جناب سیدہ کا استغاثہ کیا, بیوی سے استغاثہ کیا, مناجات کی ہیں, بیوی سے توسل کیا ہے. اور اگلے دن جب میں گئی ہوں عدالت میں تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے اس ملاقات نہیں ہو سکتے کہ اسے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ میرا بیٹا تو سوال کاٹ رہا تھا, پھر عدالت میں کیوں لے گئے. میں حیران ہو گئی کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو مار دیا جائے. جب میں عدالت سے پلٹی ہوں تو میرے دل میں ایک آواز اٹھی ہے کہ جس بیٹی سے میں توسل کرتی گئی ہوں, جب میں بتاؤں تو نہیں کہ میں آپ کے وسیلے سے بیٹے کی زندگی مانگنے گئی تھی. اے بی بی میرے بیٹے کی زندگی پروردگار کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے. میں گئی ہوں اور میں نے بی بی کی اس بے نام و نشان قبر کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کیا ہے اور میں نے دعا کی ہے بی بی آپ کو آپ کے روزے میں کیا راستہ ہے. بی بی میں آج تک سن کر رہی ہوں. کہتی ہے جب میں فارغ ہو کر اپنے گھر میں پہنچی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا آرام کر رہا ہے اور جیسے ہی میری بیٹے پہ نگاہ پڑی تو میں بے ساختہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی آوازیں بلند کرنے لگی. تو میرا بیٹا اٹھا اور آ کر مجھ سے لپٹ گیا, کہا ماں کیا ہو گیا ہے, کیوں آپ اس آوازیں بلند کر رہی ہیں. تو کہنے لگی بیٹے میں نے آپ کی زندگی لیے سیدہ سے اس طرح سن لیا تھا اور سیدہ نے اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر دی ہے, سفارش کر دی ہے, پروردگار نے تجھے اسی وجہ سے رہائی نصیب کی ہے. تو یہ اس طرح سے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں اگر آئی تو ضرور مزید کی بحث کروں گا تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور سیدہ سے توسل کے ذریعے انسان اپنے مشروعوں میں آگے بڑھتا رہے. یہ وہ بیوی ہے جو اپنے چاہنے والوں کے بیٹوں کے قبروں پر بیٹھ کے دنیا بگڑتی ہے. یہ وہ بیوی ہے جو اپنے چاہنے والوں کے ہر غم میں شریک رہتی ہے. مگر جب آخری وقت آ گیا ہے نا زہرا کا, اس بیوی کے اپنے بچے بہت کم سے ہیں. حسین کی عمر کم ہے, حسن کی عمر کم ہے, زینب القرآن کی عمر کم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور ایک مرتبہ جب آخری وقت آیا ہے تو بی بی فرماتی ہے حسنین اور میرے کریم ماں کے قریب آئے ہیں اور کہتی ہے جان اور جا کے نانا کے روزے کے لیے میرے لیے دعا کرو, میرے لیے نانا کے روزے پہ دعا کرو. اب دونوں بچے آئے ہیں, اب نانا کے روزے پہ آئے ہیں دعا کرنے کے لیے. اب دونوں بہنوں کا عجیب انداز ہے, دعا کر رہے ہیں اے نانا جب سے آپ اس دنیا سے آئے ہیں نانا اور دماغ کو مسکرا شروع کر دو. نانا اب جب سے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہماری ماں کے لیے کرتی رہتی ہے. نانا اب جب سے آئے ہیں نا ہم نے اپنی ماں کا ایک ہاتھ پہن لو ضرور پہنے میں دیکھا. نانا ہم نے دیکھا ہے جب بھی ناراض ہماری ماں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے ہمارے باپ کو سلام کرتی ہے. اے نانا ہم آئے ہیں ہماری ماں بیمار ہے, ہم دعا کرنے آئے ہیں نانا ہماری ماں کو شفا مل جائے. اگر میں قبر سے آ رہا ہوں دوڑتے ہوئے آئے ہیں, دکل بار کیا دروازہ بھاری نظر آیا ہے, ایک مرتبہ آواز دی ہے کون ہے دروازے پر, حسن کی آواز ہے دامی فضا دروازہ کھولو, حسین کی آواز ہے دامی فضا دروازہ کھولو. دروازہ کھلا فضا نے کہا آؤ میرے لال تمہاری ماں نے کھانا آمادہ کیا ہے کھانا کھا لو. حسن تو خاموش رہے ہیں, حسین نے کہا دامی فضا اما فضا کو تو جانتی ہے حسین ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا, ہم ماں کے مزار سے آ رہے ہیں ہمیں نانا نے بتایا ہے تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے. تیار ہوا تابوت تیار ہوا ہے, آواز دی ہے، اے حسن بیٹا آؤ ماں سے آخری ودا کر لو، آ زینب اپنی ماں سے آخری ودا کر لے، آ کلثوم اپنی ماں سے آخری ودا کر لو، آج کے بعد تمہیں ماں زہرا کی آواز سنائی نہیں دے گی، آواز دی ہے حسین آؤ اپنی ماں سے آخری ودا کر لو، حسین جس ماں کے بغیر تیرا ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا اس ماں کا آخری دیدار کر لے، کہ آج کے بعد تجھے ماں اپنے گھر میں نظر نہیں آئے گی، تجھے ماں فاطمہ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ حسنین حسن آگے بڑھے، زینب و کلثوم آگے بڑھی ہے، مگر آزاد عالم ایک مرتبہ آئے لیکن نگاہ بڑھی ہے، کم سے حسین کو علم بھی اثر رہے ہیں، علی نگاہ حسین اپنی ماں سے ودا نہیں کرو گے، اپنی ماں کو الوداع نہیں کرو گے، کہا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں ماں سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ آزاد ادھر سے حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، زہرا کے کفن کے بند جھوکے آواز آئی، آج کربلا کا غریب بیٹا، آج حسین میرا رونا ماں سے برداشت نہیں ہوگا، بس آئے ہے ماں کے درد سے لگایا، ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا ہے، یا جبریل ماں نے آواز دیا ہے، اللہ فرما حسین کو ماں سے جدا کر لے، جب سے حسین ماں سے ملا ہے میرے فرشتوں نے آسمان میں تسبیح چھوڑ دی ہے، بس ایک طرف سے جبریل نے حسین کو سنبھالا، ایک طرف سے باپ نے سنبھالا، ماں کے جنابے سے جنون کیا، ماں کے جنابے سے جدا کیا، میں عرض کروں گا اے حسین تم کتنا خوش نصیب ہے تجھے ماں کے جنازے سے جدا کرنے والا، شفیق باپ ہے جبریل باپ ماں کے جنازے سے جدا کر رہے ہیں، آئے حسین اصل عاشقی آ گئی ہے، ایک 3 سال کی بچی پاپا کے جنازے سے نکلی، کوئی تماشے مارتا ہے کوئی بار گیر نہ ہے، آواز کر کے چچا چچا سکی